بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یہ سورہ مسجد کی کچھ آیات ہیں، کیونکہ بہت عجیب ہے اور مسلمانوں کے لیے عجیبی بشارت سے بھری ہوئی ہے، اس لیے ایمان والوں کے لیے کس قدر حق تعالیٰ کا کرم ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ وہ لوگ جنہوں نے دل سے اقرار کیا، کیا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان ہے. ایمان کا خلاصہ یہی ہے، میرا رب اللہ ہے، پروردگار ہمارا اللہ ہے، اور اس پہ جم گئے. ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ جم گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان پر فرشتے کہ تم اندیشہ نہ کرو اور نہ رنج کرو، تم جنت کے ملنے پر خوش ہو جس کا تم سے پیغمبروں کی معرفت وعدہ کیا جاتا تھا تو موت کے وقت. اور فرشتے یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں بھی، دنیا میں بھی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسے لوگ یہ جو ایمان والے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں، اور تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، اور مزید یہ کہ تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے، اور یہ بطور مہمانی کے ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، یہ تو انعام ان کے لیے تھا جو ایمان والے اور استقامت کے ساتھ موت تک ایمان کو لے گئے. اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں بھی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے رفیق بن جاتے ہیں، ان کی تسلی دیتے رہتے ہیں، ان کے کام آتے رہتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور ہے کہ جس جو ایمان والا ہو اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلائے بھی، لوگوں کو دعوت دے، تو فرماتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں پروردگاروں میں سے، یعنی خود بھی نیک عمل کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، یعنی ان کو گناہ ان سے چھڑوائے. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہی ہے کہ نافرمانی سے ان کو دور کرے. تو اب یہ کرنا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان نہ ہونے پر اسی کلام پاک میں بہت سی بڑی، اور ایمان ہونے پر اتنی بشارتیں ہیں کہ جس کا حد و حساب نہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، لیکن حالات کچھ ایسے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت بہت کثرت سے لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا اور ہمیں احساس بھی نہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر جو ہے عارف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بیان ہے، کئی بار سوچا کہ اس کو پورا پڑھ لوں. حضرت ڈاکٹر جو ہے عارف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے 27 مارچ 1986، 15 رجب 1406، یعنی پورے 33 سال ہو چکے، 33 سال اور ایک مہینہ بھی کہہ لیجیے تقریباً.
33 سال قبل ہجری کے 33 سال قبل وصال ہوا. تو یہ بیان جو بیان ہے حضرت کا کم سے کم 35 ورنہ 40 سال قبل کا ہے. لیکن ہماری حالت میں چسپا ہے اور وہ حالت یہی ہے کہ ہم ایمان کی قدر نہیں کرتے, ایمان پر ایمان کی حفاظت نہیں کرتے. ڈر یہ ہے کہ اگر ایمان کھو گیا اور موت تک ہم ایمان کو ساتھ نہیں لے گئے تو انجام بہت خراب ہے, اور خود ہمارا ایمان اور ہمارے بچوں کا ایمان, ہمارے گھر والوں کا ایمان, سبھی 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 بہت ہی اہمیت کی چیزیں ہیں. کلام پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, دیکھو تم جو ہے خود اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, دوزخ کی آگ سے بچاؤ, دوزخ کی آگ سے بچاؤ. پورا کلام پاک آپ پڑھتے جائیں, کفار کے بارے میں جو عذاب آیا ہے اور ایمان والوں کی جو خوشخبریاں آئی ہیں, جنت کی خوشخبری ہے, دنیا میں فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے, سب کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے, ایمان بچتا ہے گناہوں سے دور رہنے سے, کیونکہ گناہ کرتے کرتے ہوتا یہ ہے کہ اس گناہ کو وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے اور پھر اس گناہ کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا, پھر اس گناہ سے کوئی اسے روکے تو چڑھتا ہے, اس لیے سوچنا کھانا ایمان بچے گا. ایک شخص کہے کہ آپ اللہ کی نفرمانی نہ کریں اور آپ کو تکدر ہوگا, مومن کو ایمان والے کو ہو سکتا ہے ہو رہا ہے تکدر؟ آپ انٹرنیٹ کے اوپر بےہودہ چیزیں دیکھتے ہیں, آپ کی بیوی روکتی ہے یا کوئی اور روکتا ہے, آپ کو تکدر ہوتا ہے؟ کیا حالت ہے, اچھی تو نہیں. فرماتے ہیں حضرت عارف تو فی الحال رحمت اللہ علیہ, تم صاحب ایمان ہو, تمہارا اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست تعلق, تم وحدہ لا شریک لہو پر ایمان لائے, تم اس ذات پر ایمان لائے ہو جس نے تمہارے لیے ضابطۂ حیات اور مماد مقرر فرمایا ہے. اس طرح سے شریعت نافذ, حق تعالی نے ہمیں شریعت دی, اسلامی شریعت دی, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ تمہیں کرنا ہوگا یہ نہیں کرنا ہوگا, اس کو شریعت ہے. اپنے فضل و کرم سے ایک ایک بات تمہیں بتا دی ہے جو تمہارے دنیا میں بھی کام کی ہے اور آخرت میں بھی. اور عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ایک عجیب صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت میں تو سرمایہ ہیں ہی, آخرت کی تو اس کے لیے تو ضروری ہے, دنیا میں بھی فلاح بس اسی سے, دنیا میں بھی فلاح بس اسی سے. سمجھ قد افلح من زکاہا, فلاح تو اسی میں منحصر ہے کہ تم گناہ نہ کرو, گناہ سے بچ جاؤ, اسی میں فلاح منحصر ہے. یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں ایک ایک بات بتا دی ہے جو تمہارے دنیا میں بھی کام کی, تمہیں گناہ کو چھوڑا تمہارے دنیا میں فائدہ اور آخرت میں تو ہے ہی, اور آخرت میں بھی تمہارے پاس بڑا سرمایہ ہے, بلکہ عالم امکان میں تم سے بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں اگر تم ایمان والے. دیکھیے سرمایہ کی مختلف قسمیں ہیں, کوئی صاحب منصب ہے, کوئی صاحب وزارت ہے, صدارت ہے, کسی کے پاس مال و دولت ہے, روپیہ پیسہ ہے, جو صاحب علم ہے ان کے پاس علم کا سرمایہ ہے, اور غرض سرمایہ مختلف ہے, لیکن سب سے گراں قدر سرمایہ جس سے بڑا سرمایہ عالم امکان میں نہیں وہ صاحب ایمان کا ایمان ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے آگے سارا عالم ہیچ در ہیچ, کوئی حیثیت ہی نہیں کسی چیز. اب بتا دیا اس ایمان کو بچانا ہمیں چاہیے یا گناہ کر کے اس کو مٹانا چاہیے؟ سوچ خود ہی, جو چیز ہمارے دنیا میں بھی کام کی اور آخرت میں بھی کام کی جس سے بہتر کوئی سرمایہ نہیں, اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایمان کے لیے زہر کیا چیز ہے, مضر کیا چیز ہے, نقصان دہ کیا چیز ہے؟ صرف ایک چیز, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. حقیقت یہ ہے کہ مومن بندہ جو ایمان لایا ہے اللہ پہ, جو یہ جانتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا حق ہے ہمارے فائدے کے لیے, تو وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ جان بوجھ کے تو نہیں کرے گا, جہالت میں ممکن ہے کر جائے. اس کے آگے سارے سرمایے ہیچ ہیں, حقیر ہیں, ناقص ہیں. آنکھ بند ہوتے ہی سارے سرمایے یہیں رکھے جاتے ہیں, مر گئے قبر تک کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں, صرف آپ کا ایمان جائے گا. عمل صالحہ ایمان ہی کا نتیجہ ہے, ایمان نہیں تو کوئی عمل صالحہ عمل صالح عمل صالح نہیں. یہ سب کوئی بہت اچھے اچھے اعمال کرے لیکن ایمان نہ ہو کیا ہوگا اس کا حشر؟ ابد الآباد کی جہنم. ان اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا, یہ اعمال بالکل بیکار جائیں گے. بلکہ حق میں جائیں گے. بھائی قدر کرو اپنے ایمان اور حفاظت کرو اس سرمایہ ایمان کی. یہ کہنا کہ ہم تو دنیا دار ہیں یہ الفاظ بڑے ہی ناقدری کے ہیں, بڑے گستاخانہ ہیں, کیونکہ یہ گناہ پر جرت والے الفاظ. یعنی ایک تو ہم کریں گناہ, ٹیلی ویژن دیکھیں, انٹرنیٹ دیکھیں, نامحرموں کا اختلاط ہو, محرم نامحرم کے درمیان تمیز نہ ہو, شرعی پردہ گھر میں نہ ہو, اور اس کے بعد کہیں کہ ہم کیا کریں, ہم تو دنیا دار ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ پر جرت کا اظہار ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے. ایمان ختم ہو جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا ایسے بولو گے. یوں بولو کہ اللہ توبہ کرتا ہوں, اللہ معاف کر دیجیے, اللہ میرے ایمان کو بچا لیجیے. یہ کیوں کہتے ہیں ہم دنیا دار ہیں؟ توبہ کرنے میں کیا دیر لگتی ہے تمہیں؟ دیکھو ایسا نہ کہو, یہ الفاظ گستاخانہ ہے. دیکھو تم صاحب ایمان, اور جس پر ایمان لائے ہو اس نے اپنی شان کریمی سے اور شان رحیمی سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر مومن کے ہر ہر گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا. تم بس ہاں بتا کے کہہ دو کہ یا اللہ میں نے غلطی کی, توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کی اصلاح کی کوشش. دیکھو تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے, خود حق تعالیٰ فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں, لیکن کن کے لیے؟ جو رجوع کر لیں اللہ کی طرف, جو توبہ کر لیں, کہو لو بھائی گناہ چھوڑو, اللہ میں غفور رحیم جی معاف کر دیں گے. ارے بے وقوفو, یہ کہاں کہا ہے اللہ میں نے کہ ہم معاف کر دیں گے تم گناہ کرتے رہو؟ اللہ تعالیٰ تو کلام پاک میں فرمایا انی لغفار لمن تاب, میں تو اس کے لیے غفار ہوں جو توبہ کرے. یہ کہاں ہے, کس جگہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اس امید پر گناہ کرے کہ بعد میں معاف کروا لے گا وہ احمق ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمق ہے, سمجھ لیجیے. کیوں؟ ایسا ہوگا نہیں. جو اس امید پر گناہ کرے گا وہ احمق ہے. احمق کا مطلب ایسا نہیں ہوگا, وہ مرے گا, اور گناہ کے اتنے توبہ کیے بغیر مرے گا, کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وعدے کو گناہوں میں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وعدہ تو اس لیے ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے. اب بشریت کی وجہ سے گناہ ہوں گے, یہ صحیح ہے, لیکن ویسی گناہ ہو ویسی استغفار کرو, ویسی توبہ کرو. صاحب ایمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے سرزد ہو جانے کے بعد بھی اس کا حل دیا ہے, اس کی حفاظت کا بھی سامان کا فرمایا ہے کہ چاہے تم سے کچھ بھی ہو جائے, لغزش ہو جائے, گناہ ہو جائے, آنکھ بھر جائے, دل بھر جائے, زبان بھر جائے, عمل خراب ہو جائے, تم صاحب ایمان ہو, ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور احساس ہوگا اور تم پچھتاؤ گے کہ یہ بات میں نے ناحق کی, بہت برا کیا, یہ گناہ ہوا, یہ غلطی ہو گئی. جس دن یہ ندامت قلب میں پیدا ہوئی اور آنکھوں سے ندامت کے تناظر سے ٹپک پڑے تو سمجھ لو کہ تمہاری غلطیاں معاف ہو گئی, تم معاف کر دیے گئے, گناہ مٹ گیا, ندامت کے آنسوؤں نے اعمال نامے سے بدعمالی کی سیاہی کو دھو دیا. اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر ایسا احسان عظیم ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا ہمیں اجازت عطا فرمایا کہ جب گناہ ہو تب توبہ کرو, جب گناہ ہو تب توبہ کرو, کیونکہ گناہ انسان کی خمیر میں ہے. انسان گناہ میں گناہ ہوا ہوتا ہے, گناہ کے تقاضے ابھریں گے, لیکن بس اتنا ہے کہ ایمان والا ہر گناہ کے بعد نادم ہو کے, شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. یہ فرق ہے, کافر نہیں کرے. کافر اور ایمان والے میں فرق ہی یہی ہے, اور یہی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. دیکھو رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرو, شکر کرو, اور اپنے دن بھر کی خطاؤں کا گناہوں کا جائزہ لو. جہاں جہاں دل بہتا, یعنی خیالات میں گناہ ہوئے, سوچ میں گناہ ہوئے, زبان بہتی, ان پر استغفار کرو, بس تم پاک صاف ہو جاؤ گے. پھر کلمہ شہادت سے تم ایمان کی تجدید کر لو اور پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اگر آپ کے پاس سمندر کے ذہاب کے برابر بھی گناہ ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, ایمان کی تجدید کے بعد سب معاف, بس پاک ہو گئے. اتنا آسان نسخہ ہے, تو پھر یہ اعلان کیوں کرتے ہو کہ ہم دنیا دار ہیں, گناہ گار ہیں؟ یہ بڑی ناشکری کی بات ہے. اگر اسی پر تم پکڑ لیے گئے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم دنیا دار ہیں, گناہ گار ہیں, اس کی بجائے توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے, تو تم کو یقیناً سلام ہے. بلکہ خطرہ یہ ہے کہ ایمان سے لگا, بہت سخت بات ہے کہ کسی کو بتایا جائے کہ دیکھو تم گناہ مت کرو, وہ کہہ جی ہم کہاں, یعنی اللہ نے کوئی چیز نہیں، نعوذ باللہ، اللہ نے کے احکام کی کوئی وقت ہی نہیں تمہارے دل میں، یعنی اللہ نے کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ان کو تم مجھے سمجھتے ہی نہیں ہو، کبھی سنیے. فرماتے ہیں کہ عافیت اسی میں ہے کہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، عمر بھر یہی کرو. کوئی شخص پاک نہیں ہے، بڑے سے بڑا، بڑے بڑے اولیاء اللہ رات کو اٹھتے ہیں، یا اللہ مجھ سے زیادہ گنہگار اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں. یا اللہ مجھ سے زیادہ ذلیل خبیث شخص دنیا میں نہیں کوئی، یا اللہ معاف کر دے. روتے ہیں، گناہ ہو جائے گا تم سے ضرور ہوگا، لیکن فوراً توبہ، فوراً توبہ کرو، دیر نہ. فرماتے ہیں ارے توبہ و استغفار میں بڑی قوت ہے، تم اس کی عادت سے ڈال کر دیکھو، عادت پڑ جائے. گناہ سے خود بہت تمہیں نفرت، مقصود تو یہی ہے نا کہ گناہ سے نفرت. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کا اصل یہ ہے کہ اس کو گناہ سے نفرت ہوگی. یاد رکھیں، اگر ہمارے دل میں گناہ سے نفرت نہیں، ایمان ختم. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی قدرت نہیں، بس زبان سے منع کرو. اور زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، زبان تو ہر سو ملا سکتا ہے، لیکن یہ پر مطلب یہ ہے کہ زبان سے تم کہتے تو چلے آؤ گے، بعد میں پٹو گے، کوئی اور مصیبت تم پہ آئے گی. اگر ایسا ہے تو دل سے برا سمجھو، تو یہ آخری درجہ ہے ایمان. سمجھ لیجیے، ہم میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں اپنے دوستوں کو، دیکھو ہم ایمان کو کھو بیٹھیں گے اگر گناہ سے ہمیں نفرت نہ رہی. اسی نفرت کو پیدا کرنا، اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو اور اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کیا کرو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں حدیث شریف میں آیا ہے 70-70 بار استغفار ہوگا، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ایک ایک مجلس میں پتہ نہیں کتنی کتنی بار استغفار کرتے ہیں. ہم تو ہیں گنہگار، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں. اس کی خاصیت ہے استغفار. میں آپ کو صرف پڑھی پڑھائی نہیں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر گزری ہوئی عرض کر رہا ہوں. اس استغفار کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی. آپ بس استغفار کیجیے، توبہ کر کے استغفار کیجیے. اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو اور اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کیا کرو اور اپنے ایمان پر شکر ادا کیا. بہت بڑی دولت، لیکن اس دولت کا مظہر کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں؟ ایک چیز ہے صرف، گناہ سے نفرت. گناہ سے نفرت نہیں تو ایمان نہیں. اچھے سے جائزہ لے اپنے قلوب کا کہ گناہ سے نفرت نہ ہونا یہ بہت ہی خراب ہے. گناہ سے نفرت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جب فرما رہے کلام پاک میں اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو گناہ قابل نفرت چیز ہے، گناہ خراب چیز ہے، گناہ کا انجام اتنا خراب ہوگا تم اس سے کیوں نہیں نفرت کرتے؟ نفرت کرنا ضروری ہے. شکر کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنی کروڑوں مخلوق میں سے ہم کو ممتاز فرما دیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں غلام بنایا، اور اس طرح سے بڑی پشت پناہی ہمیں عطا فرمایا. یہ خوش نصیبی. فرماتے ہیں کہ بھائی ناپاکی تو ہماری فطرت کے اندر، جی کہ ہم جسمانی طور پر 50 دفعہ ناپاک ہو جاتے ہیں پھر پاک ہو جاتے ہیں، دھو لیتے ہیں، کپڑے پاک کر لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں. مجھے وہ حاجی حضرت صاحب نے فرمایا تھا، بزرگ سے بہت بڑے، بالکل خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نصیحت کے لیے فرمایا، لیکن دیکھو آدمی گناہ میں گندھا ہوا ہے، یہ مت سمجھنا کوئی بات ہے، کوئی بات نہیں. صحابہ کا مجمع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کلکم خطاؤن، ارے تم سب خطا ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو گناہ ہونے سے توبہ کرے. جس طرح سے جسم کی پاکی ہو جاتی ہے، چاہے 10 بار 20 بار ناپاک ہو، اسی طرح باطن کی پاکی ہے. جب لفظ ہو جائے، جان بوجھ کے ہو یا بھول سے ہو، تم بارگاہ الہی میں گردن جھکا دو اور ندامت قلب کے ساتھ استغفر اللہ کہو، تم پاک ہو جاؤ. اس میں شک نہیں کہ ہم لوگ آج کل ایسے ماحول اور معاشرے میں ہیں کہ گناہوں کا صدور عام ہو رہا ہے. اس زمانے میں کہہ رہے ہیں 40 سال پہلے، اب اور برا حال ہے. ہم گناہوں سے مانوس ہوتے جا رہے ہیں. گناہوں سے مانوس ہو جانا ایک لعنت ہے. یہ خود ارشاد تھے اپنے وقت. جذبہ ایمانی کو بیدار رکھنے کے لیے اور قوت ایمانیہ کو بیدار رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کر کے کثرت سے شکر ادا کریں اور کثرت سے استغفار کریں. اپنے آپ کو پاک کیسے سمجھ لیا جو استغفار نہیں کرتے؟ ہر وقت استغفار کی ضرورت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری نہیں کر سکتے لیکن استغفار تو کر سکتے ہیں. یا اللہ معاف کر دیجیے, یا اللہ اپنے احباب کو میں نے سب کو نصیحت کی ہوئی ہے کہ دیکھیے یہ دل سے یہ آواز کبھی دل سے یہ آواز نکلنی بند نہ ہو, یا اللہ معاف کر, یا اللہ معاف کر, یا اللہ معاف کر. آپ کر کے تو دیکھ, میں آپ کو تجربہ کر کے بتا رہا ہوں, یہ عجیب ہی چیز ہے. تو ماحول تو ہے ایسا, اس ماحول میں گناہوں سے مانوس ہو جانا ایک لعنت ہے. جذبہ ایمانی کو بیدار رکھنے کے لیے, قوت ایمانیہ کو بیدار رکھنے کے لیے اسی کی ضرورت ہے. شکر کرو ایمان پر اور استغفار کی کثرت کرو. مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم گناہوں کو دیکھتے بھی ہیں, گناہوں سے مانوس بھی ہوتے جاتے ہیں, گناہ کرتے بھی جاتے ہیں لیکن تو وہ استغفار نہیں کرتے. اکثر کا ہم میں سے یہی ہے, اس کا کر دیا کوئی استغفار نہیں, نامحرم کو دیکھ لیا کوئی استغفار نہیں, شادی ہال میں چلے گئے کھانا کھا کے آ گئے, ارے دس گناہ میں تم مبتلا ہوئے, ایک بار بھی کبھی توبہ کیا استغفار کیا؟ اس کو تم گناہ ہی نہیں سمجھتے. سبحان اللہ, جہاں ہر طرح کی برائی, ہر طرح کی خرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں تم بیٹھ کے بریانی اڑاتے ہو. تم کو کبھی حس ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ کر کے بتایا, میری امت کو یوں نکاح کرنا ہے اور یوں رخصتی کرنی ہے اور یوں ولیمہ کرنا ہے, اور تم نے ان تمام سنتوں کو پامال کرنا شروع کیا شادی ہالوں میں, اور اسراف شروع کیا جو بڑا گناہ ہے, اور بے پردہ عورتوں کو جمع کیا جو بہت بڑا گناہ ہے, اور عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا کیونکہ قرآن کی آیات کے بالکل خلاف, اور تم نے وہاں جا کے بریانی اڑائی. میں کہتا ہوں یہ سوچو کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور اللہ کے تمام احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, پامال کیا جا رہا ہو, وہاں پر تمہارا اس طرح سے بریانی کھانا جا کر اور ہنستے ہوئے آنا, ایمان بچے گا تمہارا؟ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور سنتوں کا یہ مذاق اڑتا ہوا دیکھ لے اور خاموش رہے اور پیشانی پر بل بھی نہ آئے. سبحان اللہ, ایسی رشتے داری پر ہزار بار لعنت ہے جو ہمیں اس حال تک پہنچا. کہتے ہیں اس رشتے داری کیسے باقی رہے گی, لعنت ہے ایسی رشتے داری پہ. آدمی مر جائے اس سے بہتر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اٹھتا ہوا جا کے دیکھے اور بریانی کھائے. سوچنے کی چیز, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اور ہمارا یہ حال, پھر گناہ سے نفرت کہاں رہی, پھر ایمان کہاں رہا, یہ سوچنے کی بات. اب اس کو فرما رہے ہیں ہمارے حضرت, افسوس یہ ہے کہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم گناہوں کو دیکھتے ہیں, گناہوں سے مانوس ہوتے جاتے ہیں, گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن توبہ و استغفار نہیں کرتے, ندامت نہیں ہوتی, شرمندگی نہیں ہوتی, اوپر سے کہتے ہیں ہم کہاں پہ ایسے متقی جی. ابھی بھائی کیوں, آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ, نماز پڑھو, تقوی اختیار کرو, حتیٰ کہ جو نیک حضرات ہیں داڑھی والے ان کو بھی کہو کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم گناہوں میں, اپنے گھروں میں تم مخلوط نشستیں کیوں کرتے ہو, محرم نہ محرم کی تمیز کیوں نہیں رکھتے ہو, شرعی پردہ کیوں نہیں رکھتے, کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم کہاں کے ایسے مستقل. اب سنیے, کہہ دیا آپ نے تو ہم کام کے مستقل, مستقل ہوا کام ہے تو مستقل ہوا کام ہے نا, ہمارا تو کام نہیں ہے. سنیے, جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے مستقل, استغفر اللہ, ارے تقوا تو جان ہے ایمان کی, تقوا ہی نہیں تو ایمان کہاں, تقوا تو جان ہے ایمان کی, روح ہے ایمان کی, یعنی گناہوں سے بچنا. جب تم کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے متقی, تو معلوم ہوا کہ تم اپنا ایمان خود ضعیف کر رہے ہو, تم اپنے ایمان کی قوتوں کو خود کمزور بنا رہے ہو, ایمان کو قوی بنانے کی بجائے اس کو کمزور اور تم بے جان بناتے چلے جا رہے ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے, دھڑلے سے گناہ کرتے ہو. تم کو رشتے داروں کا خیال ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خیال ہے, ان کے احکام پامال ہو جائیں اس کی کوئی فکر تم کو نہیں. ہاں رشتے دار ناراض نہ ہو, ارے یہ مخلوق تم کو دیتی کیا ہے, ہزار بار مخلوق ناراض ہو اللہ نے ناراض ہو, سارا عالم گر خفا ہو, ذرہ ہمارے مفتی بیت اللہ صاحب میرے سے, سارا عالم گر خفا ہو ذرہ بھر پرواہ نہ کر, سب گوارا کر, مزاج یار بس برہم نہ ہو، اللہ میاں بس ناراض نہ ہو، باقی کچھ بھی کرو، ارے جب تمہارے ساتھ اللہ میاں ہے کوئی تمہارا کیا بگاڑ سکتا، ہوا کرے ناراضی سے. اگر ایسے رشتے دار ہیں، ایسے دوست احباب ہیں جو ہمارے گناہوں سے بچنے پہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے. ارے گناہ سے بچنے پہ تو ناراض ہوتا ہے، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پہ عمل کرنے والے پہ ناراض ہوتا ہے. ایمان ہے، رہے گا ایمان؟ بتائیے آپ کیوں سر رہے گا ایمان آپ کا؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں آج کل ایمان صرف دنیا داروں کا اور کلبوں میں جانے والے اور بے پردہ گھومنے والوں کا ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ دین داروں کا، داڑھی والوں کا، برقعے والوں کا بھی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں میں جا کے بیٹھ کے شرکت کرتے ہیں گناہوں میں، ان کی پیشانی پر بل نہیں آتا. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ ایک بستی کے اوپر حکم کیا اللہ تعالیٰ نے، حدیث شریف ہے کہ جا کے اس کو الٹ دو، عذاب آئے اس کے اوپر، عذاب کے طور سے اس کو الٹ دو. رسول نے کہا یا اللہ وہاں آئے ایک بندہ ہے جو بہت نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے وغیرہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے سمیت الٹ دو کمبخت، یعنی دیکھتا تھا سب کو گناہوں پہ، اس کی پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا. یہی ہے حدیث شریف. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال وہی نہیں ہے؟ وہی حال ہے. پھر خوشی شادی ہال میں جا کے بیٹھتے ہیں، ایمان کو کھو کے آتے ہیں، ایمان کو کھو کے آتے ہیں. وہاں صراحتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب سنیے، خود بتائیں گے حضرت ہمارے، خود بتائیں گے اس بات. اب سنیے، کہتے ہیں کہ تم ایمان کو قوی بنانے کی بجائے اس کو کمزور اور بے جان بناتے جا رہے ہو، گناہوں سے مانوسی میں بڑھتے جا رہے ہو. کبھی دل میں تمہارے ملامت پیدا نہیں ہوتی، کبھی اپنی بدحالی کا خیال نہیں آتا، اور کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے متقی، یعنی متقی ہونا تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جس چیز کا کلام پاک میں ہزار بار شاید حکم آیا کہ متقی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، دیکھو ہم رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں دے رہے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ایک دو بار کلام پاک میں حکم آیا ہے، تمہارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تمہارے نزدیک اہمیت نہیں. اور کہتے ہو ہم دین کے ٹھیکے دار ہیں، ہم دین کے فلاں ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں دین کی. کیا کر رہے ہو؟ یہ جو ضروری تقویٰ ہے جس کا حکم ہزار بار قرآن میں آیا، اس کو سب تم مانتے نہیں. فرماتے ہیں سنیے، یعنی متقی ہونا تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرورت ہے. اچھا، متقی نہ صحیح، متقی نہ صحیح تو غیر منتقی کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم. کیوں جہنم؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کلام پاک میں صراحتن کہہ رہے ہیں کہ متقی ہونا ضروری، یعنی گناہوں سے بچنا ضروری. وہ اسی کو بتا رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس کے دل میں رائی برابر فکر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. ہر ایک گناہ اور رائی برابر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تو وہ سب جنت میں نہیں جائے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جائے گا؟ قبر میں جاتی معلوم ہو جائے گا. متقی ہونا فرض ہے. جب کلام پاک میں جگہ جگہ حکم آیا کہ متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ متقی بننا فرض نہیں؟ اچھا، متقی نہ صحیح تو غیر متقی کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راضی ہو اس میں جانے کے لیے؟ اچھے پوچھتے ہیں، راضی ہو جہنم میں جانے کے لیے؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر تم متقی بننا نہیں چاہتے اور تم گناہوں سے مانوس رہنا چاہتے ہو اور یہی کہتے رہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم بچ سکیں، تو گویا تم اس سے راضی ہو گئے کہ اس کی سزا تم کو دنیا میں بھی دی جائے اور آخرت میں بھی دی جائے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے. اگر تم اس پر راضی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ختم ہو گیا. اللہ کے عذاب پر اور گناہ کے عذاب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا پہ جو راضی ہوا وہ ایمان سے خارج ہو گیا. سوچ لیجیے کیسا ہلا دینے والا مسئلہ. حالت سے جائزہ لینا چاہیے، کیسے ہم گناہ پہ راضی ہوں؟ گناہ پہ ہم کیوں راضی ہو رہے ہیں؟ اپنے اور اپنے متعلقین کے گناہ پہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ کیا کلام پاک میں قو انفسکم و اہلیکم نارا نہیں آیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ؟ آج سمجھ لو کہ آج کل ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے عمل اور رد عمل، جیسا کرو گے اس کا رد عمل ویسا ہی ہوگا. یقین جانو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ کبھی نہیں بدلے گا، مگر اس قانون کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وابستہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کی قہاری اور جباری سے ڈر کر اور مواخذ آخرت کے خوف کے ساتھ اپنی بدعمالیوں سے توبہ استغفار کر لیں. آج کل گھر گھر میں طرح طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، دشواریاں، تشدید مشکلات کا سامنا. کون سا گھر ہے جس کے خیر دفاتر میں جا کر دیکھیے، ایک ہنگامہ برپا ہے. کوئی محکمہ لے لیجیے، ادارے ہوں، تعلیم گاہیں ہوں، مدارس ہوں، حضرت کے الفاظ ہیں بھائی، میری طرف سے نہیں ہے. کوئی محکمہ لے لیجیے، ادارے ہوں، تعلیم گاہیں ہوں، مدارس ہوں، جو کچھ بھی ہوں، ہر جگہ لا قانون ہے، خدا کے احکام کے خلاف ورزی، تصاویر کی اور گانے بجانے کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے. تم کو کس نے کہہ دیا کہ تصاویر جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے بنوانے والے کے لیے سخت وعید ہے جہنم، حرام ہے تصاویر. تم یہ موبائل پہ اور انٹرنیٹ پہ تصویر دیکھتے ہو، یہ کس نے تمہیں کہہ دیا؟ کہاں سے جائے گی؟ تمہارے خدا کے احکام کی خلاف ورزی، تصاویر کی اور گانے بجانے کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے. ریڈیو چل رہا ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور اب انٹرنیٹ اور موبائل کے اوپر بےہودہ بن گئے، ہر سب کی جیل میں رکھا ہوا اور انتہائی بے حیائی سے واقعات ہو رہے ہیں. اب اس کے اندر کیمرا بھی آ گیا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں کیمرا اور وائی فائی اور اس سے کمیونیکیشن، جس کو چاہیں وہ اپنی لڑکیاں اپنے اڑیا بدن کی تصویر بھیج دیں، اور جس کو چاہیں لڑکے اپنی بےہودگی بھیج دیں. یہ ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے. اب جا کے دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے. اور بڑے تو چھوٹے تو بچے لڑکے تو لڑکے، بڑے نہیں ابھی ان کا حال بھی برا ہو رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں. حضرت نے کہا ہمیں تو پتا بھی نہیں کیا خرافات. پھر تقریبات میں دیکھیے، تقریبات کو بھی دے گیا ہے نا حضرت، تقریبات میں بھی رسومات ہو رہی ہیں، بدعت ہو رہی ہیں، چاہے خوشی کی تقریبات ہوں یا غمی کی، بدعت اور غیر شرعی رسومات کا دن بدن روز دن بدن زور بڑھ رہا ہے. اور لباس اور پوشاک دیکھیے، برہنا سر، اڑیاں لباسوں میں بازاروں میں عورتیں نکلتے ہیں، عورتوں کا برہنا اثر ہونا اور اڑیانے کے ساتھ بے شرمی اور بے غیرتی سے باہر نکلنا سخت ترین گناہ ہے. جب ہم تو نکلتے ہیں، ہم تو داڑھی والے اور انٹرنیٹ پہ کیا دیکھتے ہیں، ان کو تو دیکھتے ہیں انہیں اڑیا لوگوں کو. اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں کو، یہ لکھا ہے. یہ سب ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ گھر گھر پریشانی ہے، بدمزگی ہے، رشتے نہیں آتے، زن و شوہر میں بنتی نہیں، لڑکے نافرمان ہو رہے ہیں، تجارتوں میں گھاٹے ہو رہے ہیں، فلاں نقصان ہو گیا، فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں یہ حادثہ ہوا، فلاں یہ سانحہ، فلاں جگہ یہ سانحہ ہوا، سب کچھ ہو رہا ہے. ہم روز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ یہ وہی گناہوں کا رد عمل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ قانون الہی کا مظاہرہ ہے. تم اللہ کے قانون کو توڑو گے اور مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی. ہم نے کفار اور مشرکین اور ضالین اور مغضوبین کے اعمال کو اختیار کیا، جس طرح وہ مطمئن اپنی حالت پر کہ بڑے بڑے خبیث اور ناپاک گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں سے مانوس ہیں اور اپنی زندگی میں خمیازے پر خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس پر ان کو کوئی ندامت نہیں ہوتی. ہماری بدقسمتی اور محرومی کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اب انہیں کی نقل کر لیں، ہر طرح کے خرافات کرتے ہیں، ندامت شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. ہم ان کی پیروی کیوں کر رہے ہیں جن کے قلوب جانوروں سے بدتر ہیں، گندے اور ناپاک، کفار اور قصاف. ٹیلی ویژن پہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قصاف، حجار، کفار، بے حیا عورتیں، بے حیا مرد، موسیقی اور تصاویر، حیا نہیں آتی. کنبا کا کنبا بیٹھتے دیکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے. زنا پورا کنبا بیٹھ کر رہا ہے گھر کے اندر. کہتے ہیں کہ مہذب دنیا یہی کر رہی ہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو بھائی کرو، کفار مشرکین کے لیے تو جہنم مقدر ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی پر مطمئن ہیں، مگر ان کے لیے کوئی تدارک نہیں، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں. لیکن مسلمان کے لیے راہ نجات ہے، جب چاہے شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جائے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اس آیت کو یاد کرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مانو، تم مسلمان ہو، مسلمان ہوتے ہوئے جب بھی تم اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ گے کہو گے یا اللہ معاف کر دیجئے، تم دھل جاؤ گے، معاف کر دوں گا. لیکن مسلمان کا حال ہے کیسا؟ ہماری حالت یہ ہے کہ کون سا وہ گناہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا، کون سی حرکت ہے جس کی بدولت گزشتہ قوم عذاب الہی میں گرفتار ہوئی جن کو ہم نے چھوڑ دیا. دھوکہ ہم کریں، غیبت ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، غصہ ہم کریں، حقوق ہم نہ ادا کریں، ظلم ہم کریں، کون سی چیزیں، بے حیائی کے افعال ہم کریں، تصاویر ہر گھر میں، ٹیلی ویژن ہر گھر میں، کوئی روکے تو رک نہیں سکتا. شوہر بیوی کو منع کرتا ہے، بیوی نہیں مانتی. بیوی شوہر کو منع کر، اگر بیوی نیک ہوئی تو شوہر کو منع کرتی، وہ نہیں مانتا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایمان کے آثار یہ ہیں؟ ہم جو دعوی ایمان کرتے ہیں، ہم کبائر میں اٹھتے ہیں. ہم دیکھو، فرماتے ہیں ذرا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ کس انداز پر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. قبائل میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جو حیا اور غیرت کے خلاف ہے، اسلامی وقار کے خلاف ہے، شرافت نفس کے خلاف ہے، جس کے نتیجے میں دنیا ہمارے لیے جہنم بن گئی، عافیت کا ہمیں نام نہیں ملتا، پریشانیاں ہیں، بدہواسیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سانحات ہیں اور حادثات ہیں، الامان الحفیظ. مگر مسلمان کے لیے پھر بھی ایک سہارا ہے اور ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ ہے رجوع اللہ کا، توبہ کا. جس اللہ کو تم نے ناراض کر رکھا ہے، جس کو ناراض کرنے کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر یہ وبال لیا ہوا ہے، جب تک اس کو راضی نہیں کرو گے، ان گناہوں کو تم جب تک چھوڑو گے نہیں اور توبہ استغفار نہیں کرو گے، یہ وبال تم پر سے ہرگز ہرگز نہ ٹلے گا. اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے توبہ سے، اور ان کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ راستہ مسلمان کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں. ایمان گیا، یہ راستہ بھی بند ہو جاتا. ایمان جاتے ہی یہ راستہ بھی بند ہو جاتا، پھر اس کو کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ختم ہوگی، ایمان ہی ختم ہوگا. ایمان ختم ہونے کے بعد تو گناہ گناہ نہ رہا، بھابھی بھابھی کر کے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو سارے بیٹھے ہوئے نامحرم ہیں، آج تہجد گزار. افسوس کی بات تو یہ ہے، رمضان میں احتساب بھی فرمائیں گے اور گھر میں شرعی پردہ نہیں. بے حیائی. ایک عورت نے مجھے لکھا کہ ہمارے یہاں شرعی پردہ نہیں ہے اور سب جو ہیں رشتے دار، بہنوں ہی نندوئی اللہ بلا سب بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم تو صاف نظر آتا ہے کہ ہیں تو بہنوں ہی ہیں تو نندوئی، لیکن ہمارے سینوں کی طرف دیکھتے ہیں. احساس ہو جاتا ہوں بےحدا بے حیا، عورتوں کو احساس نہیں ہوتا کیا؟ اور عورتیں بھی بے حیا، وہ ایسے لباس پہن کے بیٹھتی ہیں کہ اور مجھے نفس و نگار نظر آئے. سوال یہ کہ پردہ کیوں نہیں ہے شرعی؟ شرعی پردہ کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے کہ شرعی پردہ کرو تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں گھروں میں نافذ کرتے ہو؟ اور انتہائی غفلت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں. فرمایا کہ گانا بجانا، ریڈیو ٹیلی ویژن، راگ راگنی، تصاویر، بے حجابی، بے غیر، رائج الوقت ہو گئی. ان کا وبال تو ہم پر ضرور ہونا ہے، یقیناً ہوگا اور ہمیشہ ہوگا، ضرور وبال آئے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. خوب سمجھ لیجیے، ارے تم بزرگ ہو، تم کسی کے خلافت کسی نے تمہیں دی، ایک امانت تھی، تم گھر میں شریف پردہ تک نہیں کرتے، اختلاف کرتے ہو، محرم نامحرم اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. کس قسم کا اسلام ہے یہ؟ یہ کس قسم کی اصلاح ہے؟ یہ کس قسم کی خلافت؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ تعویلیں کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پردہ کرایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14-15 سال، 10 سال سے خدمت کی ازواج مطہرات کی. ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے آتے، سامان لاتے، مدد کرتے، چیزیں کرتے. آیت حجاب جس روز نازل ہوئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، گھر کے لڑکے ہیں. جب واپس آیا، حسب معمول ازواج مطہرات کی طرف جانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر تان دی، کہا اب نہیں. اتنی سخت گھر کا بچہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، ازواج مطہرات میں سے دو بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں ہیں، کوئی وہم وسوسہ بھی نہیں آ سکتا. ادھر سے نابینا صحابی تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پردے میں ہو جاؤ. یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جواب دیا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ نہیں. کیا تم بھی انبھی ہو؟ تم تو دیکھتی ہو ان کو. کسی عورت کو دیکھنا جائز ہے کسی نامحرم کو؟ اب بتائیے، ان کے بیٹے کے برابر ہے وہ، اور عام ہے، نابینا ہے، اور پورا لباس پہن کے آ رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو آ رہے ہیں. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ہمارے گھروں میں ماشاء اللہ، یہ پتہ نہیں کہاں کے، یہ اسلام 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 کا نام ہے اور سب کچھ ہے، اور گھروں میں شرعی پردہ تک نہ ہو. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کس طرح سے تم نے ایمان و اسلام کو بدنام کیا. فرماتے ہیں تم کو بھگتنا پڑے گا، جب تک تم فسق و فجور میں پڑے رہو گے اور توبہ و استغفار نہیں کرو گے، اس کا رد عمل ضرور ہوگا، اور اس کو بھگتنا تمہیں پڑے گا، چاہے تم جتنے وظیفے پڑھو، چاہے جتنی دعائیں بزرگوں سے کراؤ، چاہے جتنے عملیات کرو، یہ وبال دور نہیں. بالکل صحیح فرمایا. وظیفوں میں کیا رکھا ہے؟ وظیفہ کیا چاہیے؟ وظیفہ کیا چاہیے؟ ایک بار اللہ میں سے کہو یا اللہ معاف کر دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں، کام ختم. اتنی سی چیز درکار ہے. اپنے رب کو راضی کرو جس کو تم نے ناراض کیا. چاہے جتنے وظیفے پڑھو، چاہے جتنی دعائیں بزرگوں سے کراؤ، چاہے جتنی عملیات کرو کرو، یہ وبال تم سے دور نہیں ہوگا جب تک تم ان گناہوں کو ترک نہ کرو گے اور قلب میں تم ندامت نہ پیدا کرو گے. لیکن ندامت ضروری ہے. گناہوں کو اتنا برا سمجھنا کہ ندامت پیدا ہو جائے کہ یا اللہ میں نے کیا کیا. اس کے بغیر تلافی نہیں ہوگی. خیریت اسی میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ میں نے خود فرمایا ہے کہ تم ہم سے مدد مانگو، ہم تمہاری مدد کریں گے. اب پھر فرماتے ہیں یہاں پر، کیوں تعویذ گندے عملیات کے چکر میں پڑتے ہو؟ خبردار، عورتیں ہوں یا مرد، خوب سن لیں، یہ ایک درجے میں شرک ہے. حضرت کے الفاظ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے رجوع کرو. ارے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ بہت سے ضعیف العقیدہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم میں اور آپ ہی میں ہیں کہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور اس عادت کو نہیں چھوڑتے، یعنی گناہوں کی عادت کو، اور اپنی وضع، قطع، لباس، پوشاک، کھانا پینا، رہنا سہنا سب فاسقانہ فاجرانہ. ارے تم کھانے کو بھی اسلامی طریقے سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق، اور تم انگریزوں کے طریقے سے کھاتے ہو. شرم تو کرو، تم ہو کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ سب فاسقانہ فاجرانہ، پردہ نہیں، بےہودگی، موسیقی، تصاویر، لیکن ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں بھی لیں گے، ان سے وظیفہ بھی پوچھیں گے، لیکن اپنے فسق و فجور کو نہیں چھوڑیں گے. تم عمر بھر کرتے رہو، عمر بھر پریشان رہو گے. اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلے گا. عمل اور رد عمل بھائی اللہ کے لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سب دور ہو سکتی ہیں کس چیز سے؟ رجوع اللہ سے، توبہ سے، استغفار سے. دیکھ فرماتے ہیں آخری میں، اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اور سب سے بڑا ذکر استغفار ہے. تم اقرار کرو اپنے گناہوں کا، اور اقرار کرو توحید کا، انشاءاللہ پاک ہو جاؤ گے. دیکھو بگڑی ہوئی عادتیں رفتہ رفتہ درست ہو جائیں گی، لیکن ندامت قلب ابھی پیدا کرو. اللہ میاں کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھا تو کرو، ذرا اللہ میاں سے پناہ مانگا تو کرو. دشواریوں کو، مشکلات کو، ماحول کے فسق و فجور کو سامنے لا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار تو کرو. اللہ تعالیٰ سے پناہ تو مانگو کہ یا اللہ ہم کیسے بچیں اس ماحول سے، چاروں طرف ظلمات ہی ظلمات ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، گناہ اعلانیاں ہو رہے ہیں، ہم اکیلے کریں کیا؟ کہو اللہ میں سے. اللہ نے کہیں گے کہ تم کو مشکل کی ہم سے کیوں؟ کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گھبرا کر پڑھو کہ یا اللہ میں ہی قصور وار ہوں. یونس علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میں ہی قصور وار ہوں، اور گھبرا کر پڑھو. 175 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ ندامت قلب کے ساتھ رات کو سوتے وقت پڑھ لو، تمہاری مغفرت کی کافی ہے، بشرطے کہ دل میں ندامت. پھر فرماتے ہیں ہوگا کیا اس سے؟ انشاءاللہ تمام پریشانی اسے نجات مل جائے گی. 175 کو، 3,000 کو، 6,000 کو، 36,000 کو، پورے محلے کو بلا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ارے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ بے وقوف، جو چیز تم کو مشکلات سے نجات دلانے والی تھی اس کو بھی تم نے ایسے کیا کہ وہ بدعت بن گئی، بجائے فائدہ ہونے کے الٹا ایک اور بلا سر میں پڑی بدعت. کاہے کے لیے وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ کاہے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہو؟ اپنا عقیدہ کیوں خراب کرتے ہو؟ عورتیں اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، کہتی ہیں گھر میں پریشانی ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، کسی نے بندش کر دی. زن و شوہر میں بند نہیں لگی ہے، کسی نے بندش کر دی. یہ پریشانی ہے، یہ قرض ہے. ارے ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ تم نافرمانی کر رہی ہو، تم شرعی پردہ نہیں کرتی، تم غیبت کرتی ہو، تم ایک بے قصور پہ بلا شہادت شرع کے ایک الزام لگا دیتی. تمہارے پاس شہادت شرع نہیں ہے اور تم نے کہا اس نے ایسے کیا، تو معمولی گناہ ہے یہ. بلا شہادت شرعی کسی کے اوپر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، بہتان ہے. تمہارے پاس ثبوت ہے کہ تم عدالت میں جا کے پیش کر سکو؟ چپ رہو، پھر کسی پہ الزام نہ لگاؤ. گناہوں کو ترک کر کے دیکھو تمہیں انشاءاللہ راحت مل جائے گی. اب عافیت جو نہیں ہے عورتوں کو بغیر کی بہائی کے ساتھ مرد نکال رہے ہیں اور شوہر اور والدین بھی اس پر راضی ہیں. قرآن و حدیث میں جن لوگوں کو عذاب آخر سے ڈرایا گیا ہے کہ جہنم میں ایسی عورتیں ہوں گی اور ایسے مرد ہوں گے, سود لینے والوں کو یہ عذاب ہوگا, چغلی کرنے والوں کو یہ عذاب ہوگا, زنا کرنے والوں کو یہ سزا ملے گی, وہ تو ہی جہنم میں ہوگا, وہ کہاں ہوگا, عذاب کا گھر تو ہی جہنم, تو تمہاری دنیا ہی جہنم بن گئی, اسی لیے بن گئی. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. حضرت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں ایمان بہت بڑی دولت ہے, لیکن ہم ایمان کو خود کھو رہے ہیں, یہ وقت ایسا ہی نہ ہو.